ہیں وہ تیرے بارے میں ہے،
باقی تو اس میں بہت بتا رہے ہیں. یہ کام جو ہے دوسرے دور صحابہ میں نہیں، بعد میں ہوا، نہ دور نبی میں نہ دور صحابہ میں. لہٰذا اس میں تو آپ کو نظر آ جائے گا کہ پہلی جو ہے وہ حضور نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ بعض ممالک میں جو قرآن مجید چھپتے ہیں ان میں یہ بارے ہے ہی نہیں، صرف صورتیں بارے نہیں. وہ بارے کی تقسیم کوئی ایسی مستقل نہیں، قدیم نہیں، دور صحابہ کی نہیں، یہ بات کی ہے. اور آج بھی تیری قسم کی تقسیم ہے، اس میں کوئی بھی اصول پیش نظر نہیں سوائے اس کے برابر برابر تین سے تو میں تقسیم بس اسی بھائی کفا کر رہا ہوں. اب ہم کرانی ہاتھ کر دیتے ہیں
الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام على عباده الذین اصطفى اما بعض فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. میری جو تراوی سے قبل کی گفتگو تھی، بعض نکات کی مزید وضاحت کرنا چاہتا ہوں اور دو اشکالات یا سوالات جو سامنے آئے میں چاہتا ہوں کہ اس کا تو میں نقد وضاحت اس کی کر دوں. اضافی طور پر تو یہ نوٹ کر لیجئے کہ قرآن حکیم کی 30 پاروں میں جو تقسیم ہے وہ میں بتا چکا ہوں کہ وہ دور صحابہ میں نہیں تھی، بعد میں. اس میں مزید نوٹ کر لیجئے کہ بڑی سورتوں کی رکوعوں میں جو تقسیم ہوئی ہے یہ بھی دور صحابہ میں نہیں تھی، یہ بھی بعد میں ہوئی. سورہ بقرہ کے 40 رکوع، سورہ آل عمران کے 20 رکوع. یہ رکوع جو ہے یہ رکعت سے بنا ہے، رکوع رکعت. ایک رکعت میں جتنا قرآن مجید آسانی سے پڑھا جا سکے، اور اس میں ظاہر بات ہے کہ اس بات کی ضرورت ہوتی ہے کہ کہیں غلط جگہ پر آدمی توڑ نہ دے. بات ہو رہی ہو اور آپ نے اللہ اکبر کر دیا، اب اگلی رکعت میں آپ نے کہیں اور سے پڑھنا شروع کر دیا، مضمون کا سلسلہ ٹوٹ گیا. اس سے بچنے کے لیے شکل یہ کی گئی کہ مناسب جگہوں پر یہ وقفے ڈال دیے گئے. یہاں ایک بات پوری ہو گئی، ایک رکعت میں اتنا پڑھ لیا جائے تو گویا کہ ایک مضمون پورا ہو جائے گا، اگلی رکعت میں اگلا رکوع پڑھ لیا جائے تو گویا کہ مضمون جو ہے اس کی تقسیم بہت مناسب ہو جائے گی. کیا ہو رہا ہے؟ جہاں تک میرا اندازہ ہے، جس نے بھی کی ہے بہت غور و فکر سے کام لے کر اور مضامین کی صحیح تقسیم کی حتی الامکان کوشش ہوئی. اس میں صرف یہ بتانا مقصود تھا کہ دور صحابہ میں صرف سورتیں 7 منزل یہ ہے کہ جس کا تذکرہ ہمیں احادیث میں ملتا ہے. سورتیں تو ویسے ہی بہت محکم ایک تقسیم ہے قرآن حکیم کی، توقیفی چیز ہے جو حضور نے معین کی ہے. البتہ یہ جو 7 حزب ہیں یا 7 منزلیں ہیں ان کا ذکر بھی دور صحابہ میں موجود ہے. 30 پاروں کی تقسیم اور بڑی صورتوں کی رکوعوں میں تقسیم، یہ بات کی چیز. البتہ اس سے کسی تشویش میں مبتلا ہونے کی ضرورت نہیں، اس سے کوئی فرق واقع نہیں ہوا، نہ کوئی لفظ قرآن میں سے کم ہوا ہے نہ کسی لفظ کا اضافہ کیا گیا ہے. وہ تو صرف تقسیم کا ایک مسئلہ ہے پڑھنے کی سہولت کے اعتبار سے کہ روزانہ ایک پارہ پڑھ کر انسان جو ہے وہ مہینے میں قرآن مجید ختم کر لے، یا نماز میں ایک رکعت میں تلاوت جب کر رہا ہو تو اتنا پڑھے کہ جس سے بات کہیں درمیان میں ٹوٹ نہ جائے. اس سہولت کے لیے، اور وہ بھی خاص طور پر ان لوگوں کے لیے جو عربی زبان سے واقف نہیں، جو عربی زبان سے واقف ہے انہیں تو خود پتہ چل جائے گا بات کہاں مکمل ہو گئی، کہاں پر ہمیں رکوع کرنا چاہیے. اس لیے اس میں کسی تشویش کی ضرورت نہیں ہے. حقیقت کے طور پر جان لیجئے کہ دور نبوی دور صحابہ میں قرآن حکیم کی تقسیم 114 سورتوں میں، جن کی 7 منزلیں تھیں اور سورت آیات میں منقسم، یہ اصل تقسیم. دوسری بات مجھے عرض کرنی تھی وہ ایک اور ساتھ کے اشکال کے جواب میں، بات پوری تو ان کی نہیں آئی تھی لیکن جہاں تک میں سمجھ پایا کہ انہیں یہ بات بڑی عجیب یا مشکل محسوس ہوئی ہے کہ قرآن کریم لوح محفوظ میں تو اس ترتیب میں ہے جو ترتیب مصحف ہے، جبکہ نازل ہوا ہے وہ دور صحابہ دور نبوی حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دوران مختلف واقعات کے حوالے سے. اب جب غزوہ بدر ہوا سورہ انفال نازل ہوئی، جب غزوہ احد ہوا اس کے بعد سورہ آل عمران نازل ہوئی ہے، تو اس میں آپ کو معلوم ہے بہت سی آیات ہیں جو غزوہ احد سے متعلق ہیں، یا جب غزوہ تبوک ہوا تو سورہ توبہ نازل ہوئی. تو اس میں بظاہر ایک تضاد سا نظر آ رہا ہے. اس تضاد کا حل اس سے ہوگا کہ یہ کلام انسان کا نہیں ہے، انسان کا ہوتا تو یہ ناممکن تھا. یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کا علم قدیم ہے اور کامل ہے، اسے تو ہمیشہ سے معلوم ہے کہ کس وقت کیا ہونا ہے. اس اعتبار سے قرآن مجید اپنی اصل ترتیب سے تو اس صورت میں ہے کہ تا قیام قیامت ہدایت ہے، لیکن اس کی تدریج جو ترتیب نزولی میں رکھی گئی وہ دور نبوی کے واقعات کے حوالے سے ہو گئی. تو اس میں قطعاً کوئی اشکال نہیں ہے. انسانی تصنیف میں تو یہ ممکن نہیں تھا، آپ کو اشکال ہوا تو صحیح ہوا، اس لیے کہ ہمارا تو علم ناقص ہے، ہمیں کیا معلوم کل کیا ہونے والا ہے. اللہ کا علم قدیم ہے، علم کامل ہے، عالم ما کان و ما یکون ہے. اس اعتبار سے اللہ تعالی کے لیے یہ شے قطعاً مشکل نہیں. وما ذلک علی اللہ بعزیز، یہ چیز اللہ پر بھاری نہیں ہے. اسی کے حوالے سے ایک بات اور عرض کر دوں، اس کا بھی چونکہ بار بار تذکرہ آئے گا دورہ ترجمہ قرآن میں. قرآن مجید اگرچہ نازل ہوا آج سے 1400 برس قبل، 632 میں اس کی تنزیل مکمل ہو گئی، آج ہم 1991 میں بیٹھے ہیں، تو 1360 برس کے لگ بھگ ہو گئے ہیں شمسی اعتبار سے. نمبر دو یہ کہ قرآن نازل ہوا ایک خاص علاقے میں، وہاں ایک خاص قوم آباد تھی، اس کی ایک خاص ذہنی سطح تھی، اس کی کچھ رسومات تھیں، ان کے کچھ معمولات تھے، ان کے کچھ عقیدے تھے، ان کی کچھ جو سوشل کسٹمز تھے، یہ سب کے سب تھے. اس ماحول میں قرآن نازل ہوا، تو قرآن مجید میں آیات کا ایک شان نزول ہے. فلاں آیت فلاں موقع پہ نازل ہوئی، فلاں سورت فلاں موقع پہ نازل ہوئی. جب ہم اس آیت پر غور کریں گے یا اس سورت پر غور کریں گے تو اس کا جو نزول کا پس منظر ہے اس پر غور کرنا ضروری ہوگا. اس وقت جب یہ آیت نازل ہوئی کیا حالات تھے، کیا مسائل تھے، کیا بحثیں ہو رہی تھی، کیا اعتراض تھا، کیا جواب دیا گیا. تو قرآن مجید کی ایک تاویل ہے، اس کو تاویل خاص کہتے ہیں، یعنی تاریخی پس منظر میں رکھ کر قرآن پر غور کرنا. لیکن چونکہ یہ قرآن صرف اس دور کے لیے نازل نہیں ہوا، یہ تو ابد الآباد تک کے لیے ہدایت نامہ ہے، آج کے انسان کے لیے بھی یہی ہدایت نامہ. نو انسان را پیام آخری حامل او رحمت للعالمین، لہذا اس میں ہدایت جو ہے وہ ابد الآباد تک کے لیے. تو جب ہم کسی آیت یا سورت پر تاریخی پس منظر میں غور کر لیں گے، پھر الفاظ کے عموم پر غور کریں گے، الفاظ کے عموم سے کیا نتائج نکل رہے ہیں، یہ گویا کہ دوسرا مرحلہ ہوگا غور و فکر کا. اسے کہتے ہیں تاویل خاص. ایک تاویل خاص تھی، یہ تاویل عام ہے. عربی کا ایک مقولہ ہے، الاعتبار لعموم اللفظ لا لخصوص سبب. خاص جو سبب ہوا نزول کا اس وقت، اسی کا اعتبار نہیں کیا جائے گا بلکہ الفاظ کے عموم کا کیا جائے گا. البتہ اس آیت پر غور کرتے ہوئے اس کے تاریخی پس منظر پر غور کرنا اولاً ضروری ہے، تب بات سمجھ میں آئے گی کہ اس وقت کیا مسئلہ تھا جب یہ آیت نازل ہوئی. لیکن اب اس کے الفاظ سے کیا حکم نکلتا ہے، کیا ابدی ہدایت اس کے اندر مضمر ہے، اب اس کو تاویل عام کہا جائے. یہ اس مسئلے کی مزید وضاحت ہو گئی. اب ایک بات اور عرض کر دوں، میں نے جو لفظ استعمال کیا تھا چاقو اور کاچو، تو مجھ سے غلطی ہو گئی. کاچو پنجابی نہیں، پٹھان کہتا ہے سب. پنجابی تو چاقو کہے گا یا چکو کہے گا، اس میں صرف لکھنے میں فرق آئے گا، بڑا کاف یا چھوٹا کاف. یہی فرق اصل میں ہو رہا تھا اس وقت، جبکہ لوگ اپنے اپنے لہجوں میں انہوں نے قرآن مجید کو لکھنا شروع کر دیا تھا. اب کہیں چاقو لکھا ہوا بڑے کاف سے، کہیں چاقو لکھا ہوا چھوٹے کاف سے، مراد دونوں کی ایک ہی ہے. بولنے میں فرق نہیں ہوگا لیکن لکھنے میں فرق ہوگا. تو اس کو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے عہد مبارک میں اس چیز کو ختم کیا، اور ایک رسم الخط پر پوری امت کو جمع کر دیا، یہی مصحف عثمان ہے. باقی جو یہ سات منزلوں کی بات ایک صاحب نے کہا کہ مزید واضح نہیں ہوئی، یہ سات جو گروپ ہیں مانوی مولانا فراہی رحمت اللہ علیہ کے حوالے سے، یہ مضمون میں سمجھتا ہوں کہ بار بار ہماری گفتگو میں آئے گا، اس لیے آج اب میں آگے بڑھنا چاہتا ہوں تاکہ سورہ فاتحہ کے بارے میں کچھ بنیادی باتیں عرض کر دوں. سورہ فاتحہ کے بارے میں پہلی بات یہ نوٹ کیجئے کہ یہ سب سے پہلی مکمل سورت ہے جو حضور پر بیک وقت نازل ہوئی. اس سے پہلے متفرق آیات نازل ہوئی تھی، جو مثلاً پانچ آیتیں سورہ علق کے شروع میں ہیں، سات آیتیں سورہ مزمل کے شروع میں ہیں، سات آیتیں سورہ مدثر کے شروع میں ہیں، سات آیتیں سورہ نون یا سورہ قلم کے شروع میں ہیں. یہ آیات نازل ہوئی، مکمل سورت پہلی جو نازل ہوئی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، وہ سورہ فاتحہ ہے. دوسری بات، اس کے نام بے شمار ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے اس کی جامعیت، اس کے مضامین کی اہمیت. عربوں کا یہ ایک معمول تھا، جس شے سے انہیں کو محبت ہوتی تھی اس کے نام بہت رکھ لیتے. تلوار کے لیے 5000 لفظ مل جائیں گے، شیر کے لیے 5000 لفظ مل جائیں گے، بڑی ووکیبلری ہے عربی زبان کی. تو سورہ فاتحہ کے بھی نام بہت ہیں، لیکن اس کا جو سب سے زیادہ مشہور نام ہے الفاتحہ، وہ اس اعتبار سے ہے کہ فاتحہ کے معنی ہے کھولنے والی، فتح یفتح کھولنا، فاتحہ کھولنے والی سورت، یعنی دی اوپننگ سورہ آف قرآن، دی اوپننگ سورہ آف قرآن الفاتحہ، یہ اس کا مفہوم. باقی اسے ام القرآن بھی کہا گیا، اساس القرآن یعنی قرآن کی جڑ بنیاد، ام القرآن، ام کے معنی بھی جڑ اور بنیاد کے بھی ہیں، ماں کے بھی ہیں، لیکن یہ کہ اصل مفہوم کیا ہے، کسی شے کی بنیاد. الکافیہ کفایت کرنے والی، الشافیہ شفا دینے والی، تو اس کے بہت سے نام ہیں، لیکن ایک نام تو ضرور نوٹ کیجئے، الفاتحہ، اس اعتبار سے کہ یہ اوپننگ سورہ ہے قرآن حکیم، اور ام القرآن سب سے زیادہ دوسرا نام اس کا جو مشہور ہے، قرآن مجید کے حکمت اور فلسفے کے لیے یہ گویا کہ بنیاد کی حیثیت رکھتی ہے. یہ کیا ہو گیا ہے اس کو؟ نوٹ کر لیجئے سورہ فاتحہ کے بارے میں کہ اس پر اتفاق ہے کہ اس کی سات آیتیں ہیں، البتہ اس سے آگے ایک اختلاف ہے. اور چونکہ ہمارے ہاں دو مسلک جو ہیں، مسلک حنفی اور مسلک اہل حدیث، زیادہ تر یہی دو ہیں، شوافے، مالکیہ، حنابلہ ہمارے ہاں نہ ہونے کے برابر ہوں گے. اہل سنت میں دو ہی ہیں، حنفی اور اہل حدیث. تو ان میں کچھ فرق ہے، وہ میں چاہتا ہوں کہ آپ سمجھ لیں، اور اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ فرق بالکل صحیح ہے، کوئی اہمیت نہیں ہے. اس پر اتفاق ہے کہ اس کی سات آیتیں، لیکن اہل حدیث حضرات اور شافعی حضرات آیت بسم اللہ کو بھی شامل کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، وہ آیت بسم اللہ کو بھی سورہ فاتحہ کا جزء مانتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ جب جہری نماز کی رکعت ہوتی ہے تو وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی بلند آواز سے پڑھتے ہیں، کیونکہ ان کے نزدیک یہ بھی سورہ فاتحہ کا جزء ہے. پڑھتے ہم بھی ہیں لیکن ہم اسے بلند آواز سے نہیں پڑھتے. انہوں نے چونکہ آیت بسم اللہ کو شامل کر لیا تو جو آخری دو آیات ہیں انہیں وہ ایک مانتے ہیں، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اسے ایک آیت مانتے ہیں. وہاں پر نشان بھی ایک خاص لگا ہوتا ہے، آپ دیکھیں گے سورہ فاتحہ کو جا کر قرآن مجید میں دیکھیے گا، جیسے آیت کے نشان ایک دو تین چار ہیں وہاں اس طرح کا نہیں ہے، کیونکہ اختلافی مسئلہ ہے. لیکن سوائے اس کے اور کوئی فرق نہیں، کسی ایک حرف کا اضافہ نہیں، کسی ایک حرف کی کمی نہیں. جبکہ احناف کے نزدیک آیت بسم اللہ سورہ فاتحہ کا جزء نہیں ہے، وہ ایک علیحدہ آیت ہے، اس کا جزء نہیں ہے، بلکہ وہ تمام سورتوں کے شروع میں بطور ایک علامت کے لکھی گئی ہے کہ یہاں سے نئی سورت شروع ہو رہی ہے. سوائے ایک سورت کے، سورہ توبہ جو ہے، اس کے شروع میں آیت بسم اللہ نہیں ہے. وہ کیوں نہیں ہے وہ میں بعد میں جب سورہ توبہ پہ ہم پہنچ جائیں گے تو میں بیان کروں گا. تو صرف یہ فرق نوٹ کر لیجئے کہ احناف کے نزدیک آیت بسم اللہ سورہ فاتحہ میں شامل نہیں ہے، قرآن میں شامل ہے، سورہ فاتحہ کا جزء نہیں ہے. لہذا جہری قرآت میں جب وہ شروع کریں گے تو الحمدللہ رب العالمین، جیسے کہ آپ نے تمام اماموں کو دیکھا ہوگا. ایک تو یہ فرق ہے. دوسرا فرق یہ ہے کہ سورہ فاتحہ پر اس پر اتفاق ہے کہ یہ نماز کا جزو لازم ہے، بلکہ اصل نماز یہی ہے، نماز کا جوہر، نماز کا لب لباب سورہ فاتحہ ہے. چنانچہ حضور کی حدیث ہے، من لم یقرأ بفاتحة الکتاب لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحة الکتاب، جو شخص سورہ فاتحہ نہ پڑھے اس کی کوئی نماز نہیں. اس سے آگے اختلاف ہے، وہ اختلاف یہ ہے کہ اہل حدیث حضرات اور شوافے وہ سمجھتے ہیں کہ جب باجماعت نماز پڑھی جا رہی ہو تب بھی، چاہے امام جہری قرات کر رہا ہو تب بھی مقتدی کو بھی پڑھنی چاہیے، کیونکہ حضور نے فرمایا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحة الکتاب، لہذا وہ امام کے پیچھے پڑھتے ہیں. فاتحہ خلف امام کا مسئلہ بہت ہمارے ہاں اختلافی، ایک اختلاف کا عنوان بنا ہوا ہے. امام ابو حنیفہ کے نزدیک جب آپ نماز کی فارمیشن میں ہیں تو جو آپ کا امام ہے وہ آپ کا نمائندہ ہے، اس کی قرات جو ہے وہ تمام جماعت کی طرف سے کفایت کرے گی. وہ مثال دیتے ہیں کہ جیسے کسی بڑے شخص کے پاس، بادشاہ کے پاس، گورنر کے پاس کوئی وفد جائے تو وفد اپنا قائد مقرر کر لیتا ہے، وہ قائد عرض داشت پیش کرتا ہے، سب نہیں بولتے. چونکہ آپ جماعت کی فارمیشن میں ہیں، ایک امام کے پیچھے ہیں، لہذا امام نے قرآت کی تو وہ آپ کی طرف سے بھی قرآت ہو گئی. یہ مسئلہ صرف باریک سا فرق ہے، اس کی بھی اہمیت کوئی نہیں. جیسا کہ آپ نے سمجھا یہ اتفاق ہے کہ سورہ فاتحہ نماز کا جزو لازم ہے. اختلاف صرف یہ ہے کہ آیا ہر مقتدی کو بھی پڑھنی چاہیے یا یہ ہے کہ جب امام کے پیچھے پڑھ رہا ہے تو امام کی قرات جو ہے وہ کفایت کر جائے. اس میں ایک درمیانی ایک تو دو موقف تو ہیں بڑے انتہائی, یوں سمجھئے کہ ایکسٹریم پر. امام ابو حنیفہ کا مسلک تو یہ ہے کہ چاہے سلمی نماز ہے اس میں بھی مقتدی کو نہیں پڑھنی چاہیے. ظہر کی نماز ہے چار رکعتیں ہیں, امام وہ جہری طور پر تو نہیں پڑھ رہا لیکن اس میں بھی نہیں پڑھنا چاہیے کیونکہ امام کے ساتھ آپ شامل ہیں, جماعت میں ہیں, وہ تو پڑھ تو رہا ہے نا, چاہے بلند آباد سے نہیں پڑھ رہا. امام شافعی کے نزدیک جہری جو رکعت ہے اس میں بھی پڑھنا چاہیے, نہ صرف سری میں بلکہ جہری میں بھی. درمیانی مسلک ہے امام مالک رحمت اللہ علیہ کا. یہ میں صرف اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ اس معاملے میں میرا اپنا عمل جو ہے امام مالک رحمت اللہ علیہ کی اس رائے پر ہے. اور وہ رائے کیا ہے, جہری رکعت میں خاموش رہو, امام کی قرات سنو, سری رکعت میں خود بھی پڑھ لو. تو ہمارے جو چار امام ہیں, امام ابو حنیفہ, امام مالک, امام شافعی, امام احمد ابن حنبل, ان میں سے بہت بڑے امام ہیں امام مالک رحمت اللہ علیہ, اور ان کی بات جو ہے بڑی درمیانی اور محسوس ہوتا ہے کہ معتدل رائے ہے, اللہ عالم. لیکن میں یہ ضرور چاہوں گا کہ ان مسائل پر آپ حضرات اپنے حساسیت کو ختم کر دیں. فرق کیا پڑا, بہت ہی معمولی سا فرق اور تفاوت ہے, لیکن اس پر ہمارے یہاں مناظرے ہوتے ہیں, پوری پوری کتابیں لکھی جاتی ہیں اس پر, جو ہے من دیگرم تو دیگری, تم اور ہو گئے میں اور ہو گیا. یہ اصل میں جو شدت ہے اس نے خرابی پیدا کی ہے, ورنہ اگر یہ شدت نہ ہو تو ان اختلافات کے اندر کوئی ایسا اہمیت والا پہلو نہیں ہے, بلکہ یہ کہ یہ تو ایک طرح کی تنوع جو ہے, تنوع میں حسن ہوتا ہے, مونوٹنی جو ہے مونوٹنی میں حسن نہیں ہوتا, تنوع میں ہوتا ہے. ہر بلے را رنگ و بوئے دیگرست, اس اعتبار سے اتنا سا اختلاف جو ہے اس پر پریشان نہیں ہونا چاہیے. اب آئیے اس کا مضمون. سورہ فاتحہ ایک دعا ہے. قرآن مجید میں اور بھی دعائیں اللہ تعالی نے تلقین فرمائی, مثلا آخری دو سورتیں بھی تو دعائیں ہیں لیکن وہاں شروع میں قل ہے, قل اعوذ برب الفلق, کہو میں پناہ میں آتا ہوں, فلق یعنی پھاڑنے والے رب کی پناہ میں آتا ہوں. فلق سے مراد روشنی, رات کا پردہ چاک کر کے روشنی برآمد کرنے والا. فالق الحب والنوا, گٹھلی کو پھاڑتا ہے اس میں سے دو پتے نکل آتے ہیں. تو کہو قل اعوذ برب الفلق, کہو قل اعوذ برب الناس. اس کے علاوہ قرآن مجید میں آیا, حضور سے فرمایا وَقُرْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا, اے نبی یوں کہو کہ پروردگار میرے علم میں اضافہ کرتے ہیں. اب یہ مختلف دعائیں ہیں, وَقُرْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْنِي مِن لَّدُنكَ سُلْطَانًا نَّصِيرًا. جب آپ جا رہے تھے مدینے کی طرف, ہجرت فرما کر مکے سے نکل رہے تھے, دعا تلقین کی گئی, کہو کہ اے رب میرے مجھے داخل کریو جہاں تو داخل کرنے والا ہے عزت کے ساتھ, اور مجھے نکال جہاں سے تو نے نکالا ہے عزت کے ساتھ, حفاظت اور عافیت کے ساتھ, اور مجھے غلبہ عطا فرما, طاقت عطا فرما تاکہ تیرے دین کو قائم کر سکوں. لیکن یہ جو سورہ فاتحہ ہے یہ بھی دعا تو ہے, اس سے پہلے قل نہیں ہے. یہ بھی تو ہو سکتا تھا قل الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین, اس میں قل نہیں, وجہ کیا ہے؟ یہ ہے بڑی گہری بات. یوں سمجھئے کہ انسان اگر وہ سلیم الفطرت انسان ہے اور صاحب عقل انسان, یہ دو شرطیں بڑی کڑی ہیں. عموماً لوگ عقل سے کام نہیں لیتے, جذبات میں چلتے رہتے ہیں, تقلید کرتے ہیں. ہندوؤں کے ہاں پیدا ہو گئے تو ہندو ہیں, سکھوں کے ہاں پیدا ہو گئے تو سکھ ہیں, عیسائیوں کے ہاں پیدا ہو گئے تو عیسائی ہیں, مسلمانوں کے ہاں پیدا ہو گئے تو مسلمان ہیں. کوئی انہوں نے اپنی عقل سے سوچ کر کوئی مذہب اختیار نہیں کیا، بلکہ جس ماحول میں آنکھ کھولی جو کچھ لوگ کر رہے ہیں، جو کچھ لوگ مان رہے ہیں، وہی ماننا شروع کر دیا، وہی کرنا شروع کر دیا. لیکن اصحاب عقل جو ہوتے ہیں وہ تو غور کرتے ہیں، دے وانٹ ٹو نو دی ٹروتھ فار دیم سیلفز، وہ جاننا چاہتے ہیں کہ حقیقت کیا. جیسے گوتم بدھ، محل چھوڑا، جوان بیوی کو چھوڑا، دودھ پیتے بچے کو چھوڑا، محل کے آسائشوں کو چھوڑا، گیا جنگلوں میں کہاں کہاں کی خاک چھانی، کس لیے گیا؟ ان سرچ آف ٹروتھ، حقیقت کی تلاش. تو ایک شرط تو یہ ہے کہ جو صاحب عقل ہو، دوسری شرط یہ کہ ان کی فطرت، نیچر جو ہے فطرت پرورٹ نہ ہوئی ہو، نیچر جو ہے فطرت صحیح ہو، فطرت سلیمہ، عقل سلیم. اگر یہ دو چیزیں کسی انسان کے پاس ہیں تو کچھ نتائج تک وہ خود پہنچ جائے گا، وہ یہ پہچان لے گا کہ اس کائنات کا کوئی نہ کوئی خالق اور مالک ہے، یہ خود بخود نہیں بنی، خود بخود نہیں چل رہی. وہ یہ بھی پہچان لے گا کہ انسان کی جواب دہی ہونی چاہیے، کہیں نہ کہیں اعمال کا بدلہ ملنا چاہیے. آخر انسان نیکی کرے اور فاقے کر رہا ہے، اور بدماشیاں کر رہا ہے اور عیش کر رہا ہے، تو یہ تو بڑی الٹی گنگا بہ رہی ہے اس دنیا میں. کوئی دوسری زندگی ہونی چاہیے جس میں نیکوکاروں کو نیکی کا بدلہ ملے، اچھا بدلہ ملے، اور بدکاروں کو ان کی سزا ملے، ظالموں کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے. ان دو حقیقتوں تک تو انسان، چاہے کوئی وحی نہ آئے، کوئی نبی نہ آئے، کوئی رسول نہ آئے، عقل سلیم اور فطرت سلیمہ کی روشنی میں پہنچ جاتا ہے. پھر وہ چاہتا ہے کہ میں وہ جو ہستی ہے جس نے اس کائنات کو پیدا کیا، میں اسی کی بندگی کروں. لیکن کیا کروں کیا نہ کروں، یہ کہاں سے معلوم کروں؟ اس کے لیے اس کے اندر ایک تڑپ پیدا ہوتی ہے. میں اس کی ایک مثال دے رہا ہوں. حضرت زید تھے مکے میں، جن کا انتقال ہو گیا حضور پر وحی کے آغاز سے قبل، لیکن وہ بھی مثال تھے سلیم الفطرت اور سلیم العقل انسان، دونوں شرطیں پوری تھیں. مکے میں رہنے کے باوجود بت پرستی سے تائب ہو چکے تھے، اور خانہ کعبہ کا پردہ پکڑ پکڑ کر دعا کرتے تھے کہ اللہ میں صرف تیری پرستش کرنا چاہتا ہوں، لیکن نہیں جانتا کیسے کروں، ہاؤ ٹو ورشپ یو، میں تیری بندگی کیسے کروں، مجھے راستہ بتا، مجھے معلوم ہو کدھر جاؤں کدھر نہ جاؤں، کیا کروں کیا نہ کروں، ہر قدم پر دو راہا ہے، ہر قدم پر چوراہا ہے، ادھر جاؤں ادھر جاؤں، میری عقل جو ہے ٹھوکر کھا سکتی ہے، میری عقل زمان و مکان کی، مجھے وہ اقبال کا شعر یاد آ رہا ہے، خرد ہوئی ہے زمان و مکان کی زناری، زمان ہے نہ مکان، لا الہ الا اللہ. تو انسانی عقل جو ہے وہ تو زمان و مکان کے اندر قید ہے، ابدی حقیقت اور ابدی راستہ کیسے ملے؟ یہاں آ کر وہ گھٹنے ٹیک کر دعا کرتا ہے، اے رب تو ہی مجھے راستہ بتا. یہ پوری بات جو میں نے عرض کی ہے، ایک صاحب فطرت سلیمہ انسان، ایک صاحب عقل سلیم انسان کا یہ سفر، اس کی نمائندگی اور ترجمانی ہے جو سورہ فاتحہ میں کی گئی. پہلے قدم پر انسان خود پہنچ گیا ہے، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، جزا و سزا کے دن کا مالک، ایاک نعبد و ایاک نستعین، تیری ہی بندگی کرنا چاہتا ہوں، تجھ سے ہی مدد کا طلبگار ہوں. لیکن اب سوال کیا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم، راستہ دکھا ہمیں سیدھا راستہ، صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان کا جن پر تو نے انعام فرمایا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، جو نہ تو مغضوب ہوئے کہ ان پر تیرا غضب نازل ہوا ہو، نہ وہ بھٹک گئے، بھٹکے ہوئے سے کے راستے سے بچا، اور جن پر تیرا غضب آیا ان کے راستے سے بچا، ان کے راستے پر چلا کہ جن پر تیرا انعام ہوا. یہ گویا کہ فطرت انسانی کی ترجمانی ہے. یہی وجہ ہے کہ اگلی سورت جب شروع ہوتی ہے گویا کہ اس دعا کا جواب ہے، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، جو ہدایت تو مانگ رہے ہو یہ موجود ہے، یہ قرآن ہم نے بھیج دیا، فطرت کو جس چیز کی طلب تھی وہ یہ اب تمہارے سامنے موجود ہے. تمہاری عقل جو رہنمائی چاہتی تھی لو یہ کتاب ہم نے تمہیں دے دی. ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. وہاں فرمایا اہدنا الصراط المستقیم, ہمیں ہدایت بخش سیدھے راستے کی. یہاں جواب دے دیا گیا ھدی للمتقین, یہ ہے متقیوں کے لیے, خدا ترسوں کے لیے. ظاہر بات ہے جن کی نیتی میں فساد ہو ان کو لاکھ آپ ہدایت کا راستہ دکھاتے رہے وہ نہیں جائیں گے. ہاں جو طالب ہے ہدایت کے وہی ہدایت سے فائدہ اٹھائے گے. یہ ہے در حقیقت اس سورہ مبارکہ کا جو ربط ہے بقیہ پورے قرآن مجید کے ساتھ. اور یہ چونکہ خود فطرت کی ترجمانی ہے لہذا اللہ نے یوں نہیں کہا کہ یوں کہو, بلکہ یہ کہ گویا کہ میری اور آپ کی فطرت کی ترجمانی کر دی ہے کہ ایک سلیم الفطرت انسان کے قلب کی گہرائیوں سے خود بخود یہ صدا نکلنی چاہیے, یہ ندا ابھرنی چاہیے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. ایک ریچول کی حیثیت سے ہمیں آدھا منٹ لگتا ہوگا سورہ فاتحہ پڑھ جاتے ہیں, نہ کبھی گہرائی سے غور کیا نہ کبھی ہمارے قلب سے یہ صدا نکلی. ہاں یاد کیا ہوا ہے تو نکل آتی ہے. تو جو کچھ میں اب کہہ رہا ہوں اس کو اس طرح نہ سمجھیے, اگر واقعتاً کسی انسان کے قلب کی گہرائی سے یہ صدا نکلے تو اس کی تاثیر کتنی ہے. یہ ایک حدیث قدسی ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے راوی ہیں, مسلم شریف میں روایت موجود. حضور نے فرمایا اللہ تعالی یہ فرماتا ہے قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی نصفین, میں نے نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے مابین آدھا آدھا تقسیم کر لیا ہے. مطلب سمجھئے گا بعد میں اس کا, اور نماز سے مراد یہاں سورہ فاتحہ ہے, اصل نماز ہے ہی سورہ فاتحہ. یوں کہہ لیجئے نماز کی روح سورہ فاتحہ ہے. تو سورہ فاتحہ کے مضامین کا تجزیہ آ رہا ہے جس کے لیے اللہ نے فرمایا قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی نصفین, میں نے نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے مابین آدھا آدھا تقسیم کر دیا. اب اس کی وضاحت کیا ہے, اذا قال العبد الحمد للہ رب العالمین قال اللہ تعالی حمدنی عبدی. اب یہ حضور وضاحت فرما رہے ہیں, جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین اللہ فرماتا ہے میرے بندے نے میری حمد کی. یعنی اس کی تاثیر کا یہ عالم ہے کہ ایک جملہ ادھر آپ کی زبان سے نکلا ادھر اللہ کی طرف سے جواب مل رہا. افلاک سے آتا ہے نالوں کا جواب آخر, اٹھتے ہیں حجاب آخر کرتے ہیں خطاب آخر. یہ نماز جو ہے اسی لیے کہا گیا معراج المومنین, جیسے مکالمہ ہوا ہے اللہ کا اور محمد الرسول اللہ کا معراج میں, ایسے ہی اگر قلب کی گہرائی سے یہ سورہ فاتحہ برآمد ہو رہی ہو تو یہ گویا کہ مکالمہ ہو رہا ہے اللہ کا اور بندے کا. انسان اپنی قلب کے کانوں سے سنے, جیسے ہی کہے الحمدللہ رب العالمین, سنے کہ اللہ نے فرمایا حمدنی عبدی میرے بندے نے میری حمد کی. وَإِذَا قَالَ الْعَبْدُ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ, جب بندہ کہتا الرحمن الرحیم اللہ فرماتا مجدنی عبدی میرے بندے نے میری بڑی تمجید کی, میری بڑی بزرگی بیان کی. وَإِذَا قَالَ الْعَبْدُ مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى اِسْنَ عَلَيَّ عَبْدِي, جب بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین اللہ فرماتا ہے میرے بندے نے میری ثنا کی. یہ تین آیتیں مل کر ایک جملہ بنی ہے, اس کو بھی نوٹ کر لیجئے گا, یہ تجزیہ ہے. آیتیں تین ہیں جملہ ایک ہے, الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم رب العالمین ہی کی صفات ہیں یہ. مالک یوم الدین زیریں اسی لیے آ رہی ہیں, للہ لام جو ہے حرف جار چل رہا ہے آخر تک, الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، یہ بندے کی طرف سے اللہ کی حمد و ثنا ہے. حمدنی عبدی، مجدنی عبدی، اثنا علی عبدی. اب آئی چوتھی آیت، میں اصل میں وہ بتانا بھول گیا. میری رائے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے رائے کے ساتھ ہے کہ سورہ فاتحہ کا جز نہیں ہے آیت بسم اللہ، اس لیے کہ اس حدیث قدسی میں آیت بسم اللہ کا تذکرہ ہے ہی نہیں. یہاں شروع ہوا ہے قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی نصفین اذا قال العبد الحمد للہ رب العالمین. سورہ فاتحہ یہاں سے شروع ہوتی ہے، آیت بسم اللہ اس کا جز نہیں. یہ رائے امام اعظم امام ابو حنیفہ کی رحمت اللہ علیہ، اور میرے نزدیک اس حدیث کی بنیاد پر ان کی رائے 100% درست. میں بلکہ ایک اور تقسیم کر کے آپ کو بتاؤں گا. تو تین آیتیں ہوئی الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، تین آیتوں پر ایک جملہ بنا، اور یہ سب کا سب اللہ کے لیے ہے، اللہ کی حمد، اللہ کی ثنا، اللہ کی تمجید. اب چوتھی آیت میں، ایک آیت میں دو جملے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، باؤ درمیان میں ہے. ایاک نعبد مکمل جملہ، ایاک نستعین مکمل جملہ، بیچ میں حرف واو. ہم تیری ہی بندگی کرتے ہیں اور کریں گے. عربی زبان میں فعل مضارع میں حال بھی ہوتا ہے، مستقبل بھی ہوتا ہے. نعبد اس کا ترجمہ یہ بھی ہوگا ہم تیری بندگی کرتے ہیں، اور یہ بھی ہوگا کہ ہم تیری بندگی کریں گے، وعدہ مستقبل کے لیے. وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگیں گے. گویا کہ ایک آیت میں چار مفہوم ہیں، ہم تیری ہی بندگی کرتے ہیں اور تیری ہی بندگی کریں گے، اور ہم تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگیں گے. یہ آیت جو ہے ایک اعتبار سے تو سمجھ لیجئے کہ شرک کی جڑ کاٹ دینے والی، صرف تیری مدد کرتے ہیں اور کریں گے، اور صرف تیری مدد. کسی اور کو پکارنا، کسی اور کا استغاثہ، کسی اور سے دعا، کسی اور کی دہائی، سب کی نفی. ندا لغیر اللہ، غیر اللہ سے دعا نہیں ہے، استعانت نہیں ہے، مدد نہیں ہے. ہاں مادی طور پر میں نے ابھی ان سے کہا مجھے پانی پلا دو، یہ مدد مانگ لینا شرک نہیں ہے. یہ تو ہمارے جو مادی اسباب ہیں ظاہری، ان کے تحت انہوں نے گلاس اٹھا کے مجھے دے دیا، یہ بھی میرے ساتھ مدد ہی ہے. لیکن غیب میں کسی ہستی کو ہم نہیں پکاریں گے سوائے اللہ. لا تدعو مع اللہ احدا، مت پکارو اللہ کے ساتھ کسی کو. حالانکہ ہمیں معلوم ہے یہاں فرشتے موجود ہیں، ہم کبھی ان فرشتوں سے یہ نہیں کہتے کہ ہماری مدد کرو. ہمیں معلوم ہے فرشتے یہاں موجود ہیں. ایک حدیث میں وضاحت کی گئی ہے کہ جب بھی کسی اللہ کے گھر میں کچھ لوگ قرآن سمجھنے تو فرشتے ان کے گرد گھیرا ڈال لیتے. اب فتحم الملائکہ، ملائکہ تو موجود ہے لیکن ہم پکار نہیں سکتے، پکاریں گے صرف اللہ. ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ گویا کہ شرک کی جڑ کاٹ دینے والی آیت. پھر اس میں ایک بڑا گہرا ربط ہے، یہ کہہ دینا آسان ہے کہ اللہ تیری ہی بندگی کریں گے، لیکن اس پر پورا اترنا بہت مشکل. نفس بھی زور لگا رہا ہے، بیوی بچے بھی دھکیل رہے ہیں، معاشرہ بھی آپ کو کسی غلط راستے کی طرف لے جا رہا ہے، شیطان بھی ورغلا رہا ہے. ان تمام کو ریزسٹ کر کے اللہ کی بندگی پر قائم رہنا بہت مشکل. جو علامہ اقبال نے کہا کہ تمہیں گویم مسلمانم بے لرزم کہ دانم مشکلات لا الارا، میں جب یہ کہتا ہوں کہ میں مسلمان ہوں تو مجھ پر لرزہ تاری ہوتا ہے، یہ کہ مجھے معلوم ہے کہ لا الہ الا اللہ کی مشکلات کیا ہے. کہنا تو آسان ہے لیکن پورا اترنا بہت مشکل. تو جیسے ہی بندہ کہے ایاک نعبد، فوراً کہے ایاک نستعین، پروردگار بندگی تیری کرنا چاہتا ہوں لیکن تیری مدد کے بغیر نہیں کر سکتا، تیری ہی تائید ہوگی، تیری ہی طرف سے تیسیر ہوگی، توفیق ہوگی، نصرت ہوگی، مدد ہوگی تو کر سکوں گا. ارادہ ہے، تجھے میں نے پہچان لیا، تو میرا رب ہے، میں تیرا بندہ ہوں، تو خالق ہے، میں مخلوق ہوں، مجھے تیرے ہی حکم پر چلنا چاہیے، میں نے فیصلہ بھی کر لیا کہ تیری ہی بندگی کروں گا، لیکن پروردگار نہیں کر سکوں گا اگر تیری مدد چاہیے. چنانچہ حضور کی وہ دعائیں کہ جو آپ اکثر فرض نمازوں کے بعد جو دعائیں مانگا کرتے تھے، ان میں یہ دعا بھی ہے، اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، پروردگار ہماری مدد فرما کہ ہم تیرا ذکر کر سکیں اور تیرا شکر کر سکیں اور تیری عبادت اور بندگی کا حق ادا کر سکیں جیسا کہ اس کے کرنے کا حق ہے، تو مدد کرے گا. اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، تو شاید ہم کچھ پورے اتر سکیں. اب یہ جو آیت ہے اس کو نوٹ کر لیجئے، واو درمیان میں ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین. اگلی تین آیتیں اس نستعین ہی کی شرح ہیں، اہدنا الصراط المستقیم. اہدنا اس کے مختلف مراحل ہیں، راستہ دکھا دے، سیدھا راستہ دکھا، سیدھے راستے پر دل کھول دے، سیدھے راستے پر چلا اور منزل مقصود پر پہنچا. چاروں مراحل کے اندر ہدایت کے اندر یہ ساری چیزیں شامل ہیں. ہدایت کا پہلا مرحلہ یہ ہے کہ لو بھائی وہ ہے جگہ چلے جاؤ، یہ بھی ہدایت ہے. ایک یہ ہے کہ انگلی پکڑ کر لے گئے وہاں، یہ ہے جگہ، منزل پر پہنچا دیا. ہوتا ہے آپ سے کوئی راستہ پوچھتا ہے، ہاں جی فلاں، اس کے بعد فلاں کر لینا، پھر ادھر سے لیفٹ ہو جانا، پھر ذرا دو گلیاں چھوڑ کے رائٹ ہو جانا. ٹھیک ہے، وہ غریب کو یاد رہ گیا تو رہ گیا، ورنہ پتہ نہیں کہاں بھٹک جائے گا. ایک یہ کہ آپ نے اپنا وقت نکالا، ٹھیک ہے بھائی میں چلتا ہوں تمہارے ساتھ، اور آپ نے منزل پر پہنچا دیا، وہ بھی ہدایت ہے، یہ بھی ہدایت ہے. جب آپ اللہ سے سوال کریں اہدنا الصراط المستقیم، تو صرف اس کا نہ سمجھیے کہ ہم راستہ مانگ رہے ہیں کہ راستہ ہمیں بتا دے. راستہ بتا، راستہ دکھا، راستے پر ہمارا ذہن جمع اور راستے پر چلا اور منزل پر پہنچا. یہ سارے مرحلے پروردگار تو ہی سر کرائے گا تو سر ہوں گے، ورنہ اہدنا الصراط المستقیم، ہدایت بخش سیدھے راستے کی. صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان کا جن پر تیرا انعام ہوا. یہ سورہ نساء کی ایک آیت میں اس کی مزید شرح آ جائے گی. چار گروہ ہیں فرمایا گیا، انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین. اولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. تو یہاں پر چونکہ تو چھوٹی سی سورت ہے، چاروں کا ذکر نہیں کیا. انعم تعالی، جن پر تیرا انعام ہوا، منعم علیہم، ان کے راستے پر چلا. دو گروہوں سے بچنے کی درخواست، غیر المغضوب علیہم، ان لوگوں کا نہیں کہ جن پر تیرا غضب ہوا. اور اکثر مفسرین کے نزدیک یہاں مراد یہود ہیں، اس لیے کہ سورہ بقرہ میں بھی، سورہ آل عمران میں بھی، ضربت علیہم الذلت والمسکنۃ وباؤوا بغضب من اللہ، یہ مضمون آیا ہے، وباؤوا بغضب علی غضب. تو مغضوب علیہم کی سب سے بڑی مثال یہود ہے. کیوں ہے؟ ہدایت آئی لیکن شرارت نفس کی وجہ سے اس ہدایت کو بھی مس کر. یہ لوگ ہیں جو غضب کے مستحق ہیں اور اللہ تعالی کی غضب کی گرفت میں. اور ضالین، ضال اسے کہتے ہیں جو بھٹک جائے، بدنیتی نہ ہو، یا تلاش میں ہے، ابھی راستہ مل نہیں رہا ہے. یہ لفظ ہلکا ہے، اسی وجہ سے یہ لفظ حضور کے لیے بھی آیا ہے، وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى. اے نبی، پایا آپ کو تلاش حقیقت میں سرگرداں تو ہدایت دے دی. غار حرا میں جا کر جو غور و فکر کر رہے تھے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ غور و فکر کے مراحل تھے، وہ عقل سلیم، فطرت سلیمہ کی رہنمائی میں سفر طے کر رہی تھی. ابھی تو وحی نہیں آئی تھی، ابھی تو فرشتے سے ملاقات نہیں ہوئی تھی، لیکن غور و فکر کا وہ مرحلہ تھا. پھر وہی الفاظ میں نے استعمال کی، عقل سلیم فطرت سلیمہ کی رہنمائی میں ذہنی اور فکری منزلیں طے کر رہی تھی. فرمایا وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى، پایا آپ کو تلاش حقیقت میں سرگردہ تو ہدایت دے. وہ ضال کا لفظ مغضوب علیہم کے مقابلے میں بہت ہلکا ہے، غلط فہمی میں. کہیں بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ نیک نیتی سے آدمی غلط کام کر بیٹھتا ہے. رہبانیت جو عیسائیوں نے ایجاد کی ہے تو نیک نیتی سے کی تھی، لیکن خلاف فطرت راستہ اختیار کر لیا. ان کی نیت تو بری نہیں تھی، تپسیاں کرنا کوئی آسان کام تو نہیں، خانقاہوں میں جا کے دھونی روا کے بیٹھ جانا کوئی آسان تو نہیں. بیوی بچوں میں رہے، آدمی کھائے پیئے عیش کرے، کہاں جا کر جنگلوں کے اندر دھونی روا کر بیٹھے سانپ اور بچھوؤں کے مابین، یہ کوئی ایسی بات تو نہیں تھی، لیکن فطرت کے خلاف راستہ. گمراہ تو ہوئے لیکن کسی بدنیتی کی وجہ سے نہیں، نیک نیتی سے بھٹک گئے، راستے سے ہٹ گئے. تو ان دونوں سے اے اللہ بچا، ہم ان سے بھی ان کے راستے سے بھی تیری پناہ طلب کرتے ہیں جو اپنی شرارت نفس اور بدنیتی کی وجہ سے وہ غلط راستے پر پڑ گئے، اور ان لوگوں کے راستے سے بھی بچنا چاہتے ہیں جو نیک نیتی ہی کے تحت صحیح لیکن غلط راستے پر چل نکلے. یہ گویا کہ ہماری شرع ہے. اور یہاں پھر نوٹ کر لیجئے، یہ تینوں آیتیں بھی مل کر ایک جملہ بنتی ہیں، اہدنا الصراط المستقیم. صراط المستقیم ہی کا بدل ہے صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. تو یوں سمجھئے، اب میں ایک ترازو کی مثال بنا رہا ہوں آپ کے سامنے. ترازو میں ایک وہ ہوتی ہے جس کے جس کو مٹھی میں لے کے کیا کہتے ہیں اسے، جی ہینڈل کہہ لیں جو بھی کہہ لیں، لیکن ہماری زبان کا لفظ ہینڈل نہیں ہے، کچھ اور کہتے تھے اسے، جیسی چلیے جو بھی ہے. اب اس کے آپ دیکھیں گے کہ دو بازو ہیں، ایک بازو سے اور تین ہی ڈوریں آتی ہیں جن سے ایک پلڑا ہے، اور ادھر بھی تین ہی ڈوروں سے دوسرا پلڑا ہے. ایاک نعبدو و ایاک نستعین، اس کے اندر جو واو ہے یہ ہے جس پر یہ سورت دو حصوں میں تقسیم ہو رہی ہے. واو ایک بازو ادھر گیا ایاک نعبدو، ایک ادھر ہے ایاک نستعین، ایک آیت دو حصوں میں تقسیم ہو گئی. ادھر بھی تین آیتیں ہیں، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، یہ تینوں اللہ کے لیے. ادھر بھی تین آیتیں ہیں، وہی تین لڑیاں ہیں اس کو جس میں وہ پڑا بندھا ہوا ہے. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. یہ بندہ اپنے لیے طلب کر رہا ہے، وہ بندہ اپنے رب کی مدح کر رہا ہے. لہذا ان تین آیتوں کا رد عمل تمہیں بتا چکا، اذا قال العبد الحمد للہ رب العالمین یقول اللہ تعالی حمدنی عبدی، وَإِذَا قَالَ الْعَبْدُ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى مَجَّدَنِي عَبْدِي، وَإِذَا قَالَ الْعَبْدُ مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى اثْنَ عَلَيَّ عَبْدِي، وَإِذَا يَقُولُ الْعَبْدُ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى هَذَا مَا بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي، یہ ہے میرے اور میرے بندے کے مابین. یہ تو معاہدہ ہے، اب تو میرا بندہ مجھ سے بند گیا ایک قول و قرار میں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ھذا ما بینی و بین عبدی ولی عبدی ما سال، اور جو میرے بندے نے مانگا، یعنی مدد مانگی نا، ایاک نستعین، میں نے دیا اپنے بندے کو جو اس نے مانگا. اور اس کے بعد آتا ہے وَإِذَا يَقُولُ الْعَبْدُ اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال الله تعالى هذا لعبدي ولعبدي ما سأل، اور یہ میرے بندے ہی کا حصہ ہے ہدایت، میں نے دی اپنے بندے کو وہ شے جو اس نے مجھ سے مانگی. یہ ہے اللہ تعالی کی نگاہ میں سورہ فاتحہ کی تاثیر، بشرطے کہ واقعتاً قلب کی گہرائی سے ہو، ذہن اور قلب کی یکجائی کے ساتھ ہو، جس کو آپ کہتے ہیں قلب و ذہن کے متفقہ فیصلے کے ساتھ، اگر فطرت انسانی کی گہرائی سے یہ شے نکل رہی ہو، تو اس سورہ فاتحہ کا یہ مقام ہے اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں، جو اس حدیث قدسی کے حوالے سے آپ کے سامنے آ گیا. اب میں چند منٹ میں حروف مقطعات کے بارے میں چند باتیں عرض کر دوں. میں یہ بیان کر چکا ہوں کہ عربی زبان کے 29 یا 28 حروف ہیں. اصل میں 29 ہے، حمزہ علیحدہ ہے، الف علیحدہ ہے، لیکن کچھ لوگ ہیں جو حمزہ اور الف کو ایک ہی مان کر 28 بنا دیتے ہیں. مقطعات اس لیے کہا جاتا ہے ان حروف کو کہ یہ علیحدہ علیحدہ پڑھے جاتے ہیں. الف لام میم، علم بھی پڑھ سکتے ہیں آپ اس کو، علم ترا کیف فعل ربک باصحاب الفیل، لیکن نہیں، یہ مقطع تقطیع، قطع یقطع تقطیعا، ٹکڑے ٹکڑے کر دینا اس کے بانی. الف لام میم کاف ہا یا عین صاد ہا میم عین سین قاف، اب یہ علیحدہ علیحدہ پڑھے جائیں گے، اس لیے ان کو حروف مقطعات کہتے ہیں. یہ نوٹ کر لیجئے کہ کل 29 صورتوں کا آغاز حروف مقطعات سے ہوا ہے، 114 میں سے 29. تین صورتوں کے شروع میں ایک ایک حرف آیا ہے، قاف نون صاد. 9 صورتوں کے شروع میں دو دو حرف آئے، 5 صورتوں کے شروع میں حامیم، ایک یاسین، ایک طہٰ، ایک تاسین. اور 13 صورتوں کے شروع میں تین تین حرف آئے، 6 الف لام میم ہے، سورہ بقرہ، سورہ آل عمران. پھر آگے چلیں گے سورہ عنکبوت، سورہ روم، سورہ سجدہ، سورہ لقمان. 5 ہے الف لام را، 2 ہے تا سین میم. 2 صورتوں کے شروع میں 4 حرف آئے، الف لام میم صاد، یہ سورہ اعراف. الف لام میم را، یہ سورہ رات. اور 2 صورتوں کے شروع میں 5 حرف آئے ہیں جو میں بیان کر چکا، سورہ مریم کاف ہا یا عین صاد، اور سورہ شورا ہا میم عین سین قاف. یہ تو ہوئے اعداد و شمار. ایک اور آبزرویشن کے درجے میں، یہ جو الفابیٹس کی جو تختی ہے، الف با تا سا جیم، شروع کے حروف بہت کم آئے ہیں اس میں، آخری حروف زیادہ آئے. قاف بھی ہے، کاف بھی ہے، لام بھی ہے، میم بھی ہے، نون بھی ہے، لیکن الف کے بعد نہ با ہے، نہ تا ہے، نہ سا ہے، نہ جیم ہے. تو شروع کے حصے سے کم اور آخری حصے سے زیادہ. یہ صرف سٹیٹسٹکس کی بات ہے، دلچسپی کی بات ہے، کہیں نہ کہیں نقطہ کبھی نکل آئے گا ان میں سے، لیکن یہ سٹیٹسٹکس ذہن میں ہو. نمبر 2، جو جوڑے جوڑے کے حرف ہیں ان میں نقطے والا حرف نہیں آیا ہے، بغیر نقطے کا آیا ہے. عین ہے، غین نہیں ہے، صاد ہے، غاد نہیں ہے، طا ہے، ضا نہیں ہے، سین ہے، شین نہیں ہے. کوئی حکمت ہے؟ واللہ عالم. یہ تو میں نے آپ کو صرف سٹیٹسٹکس دیے ہیں، اعداد و شمار. اب آئیے جہاں تک ان کے مفہوم اور معنی کا تعلق ہے. 100 باتوں کی ایک بات ہے کہ ان حروف کا حتمی اور یقینی مفہوم کسی کو معلوم نہیں سوائے اللہ کے اور اس کے رسول کے صلی اللہ علیہ وسلم. محدثین نے، بلکہ مفسرین کہنا چاہیے، اپنے اپنے ذوق کی کچھ باتیں کی ہیں، صحابہ میں سے بھی. حضرت عبداللہ ابن عباس نے رائے دی ہے، مثلا الف لام میم کا مطلب ہے ان اللہ اعلم، انا کا الف لے لیا، اللہ کا درمیانی حرف لام لے لیا، عالم کا آخری حرف میم لے لیا، الف لام میم کے معنی ہے ان اللہ عالم. اتنی ذاتی رائے ہے، اس کو بھی کوئی اہمیت نہیں دی گئی. اگر وہ کہتے کہ حضور نے مجھے بتایا ہے، بس پھر اس کے بعد تو ہمیں کوئی اور بات کہنے کی ضرورت نہیں. لیکن باقی یہ کہ اگر کوئی ذاتی رائے ہے تو اس کی کوئی حیثیت اور اہمیت نہیں ہے. یقینی اور حتمی معنی کسی کو معلوم نہیں، البتہ کچھ خیالات ظاہر ہوئے ہیں جو دلچسپی کا موجب ہے. ایک رائے مولانا فراہی کی دے رہا ہوں، ان کا کہنا یہ ہے کہ عربی زبان کے حروف جو ہیں وہ بھی اشیاء کی صورتوں سے لیے گئے. مثلا اوئے پا، یہ سانپ کی شکل میں ہے، جیسے سانپ کا پھن ہوتا ہے اوپر اور نیچے کنڈلی، کنڈلی مارے ہوئے سانپ ہے، توئے کی شکل وہی ہے. اور اکثر یہ حرف ان صورتوں کے شروع میں آیا ہے جن میں حضرت موسیٰ کا معجزہ جو ہے ان کی لاٹھی کا سانپ بن جانا اس کا ذکر ہے. طٰہٰ، قاسم، قاسم، میم، یہ تمام صورتیں وہ ہیں جن میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس معجزے کا تذکرہ ہے. اور تو جو ہے اس کے اندر مشترک ملے گا آپ کو، اس لیے کہ تو جو ہے وہ لیا ہی گیا ہے سانپ سے. اسی طرح نون جو لیا گیا مچھلی سے، نون ایک قوس اور ایک طرف نقطہ، یہی مچھلی کی شکل ہوتی ہے، آنکھ کا نقطہ اور ایک خط کرڈ لائن. اور نون کے معنی عربی زبان میں مچھلی ہے. ذنون الذهب مغاضبا، مچھلی والا حضرت یونس علیہ السلام. اور جس صورت میں حضرت یونس کا ذکر ہے سورہ نون میں، اس کے شروع میں نون ہے، نون والقلم وما یسطرون، اور آخر میں آیا اصبر لحکم ربک ولا تکن کصاحب الحوت. مچھلی والے کے معنی نہ بن جانا، جلدی نہ کرنا، صبر کر. بہرحال اس سے بھی کوئی سارا مسئلہ تو حل نہیں ہوتا، لیکن ایک رائے ہے، اس میں کوئی دلچسپی کا پہلو بھی ہے. ایک رائے حال ہی میں جو بہت بڑی گمراہی کی تمہید بن گئی، ایک ڈاکٹر خلیفہ رشاد ہوتے تھے امریکہ میں، یہ تھے بہائی. انہوں نے وہ 19 کے ہنسے کا حسابی کتابی چکر نکالا. 19 کا ہنسا بہائیوں میں مقدس ہے. انہوں نے کہا بسم اللہ کے 19 حروف ہیں، اور یہ جو حروف آئے ہیں سورتوں کے شروع میں ان میں وہ حرف جو ہے 19 کا ملٹیپل آیا ہے، اور یہ ایک میتھمیٹیکل سسٹم ہے قرآن کا. اور بڑا معجزہ اس نے اس کو بیان کیا کہ یہ بڑی ایک ڈسکوری ہے کمپیوٹر سائنس کی وجہ سے، اور اس کے ذریعے سے آج ہمیں قرآن کا جو میتھمیٹیکل سسٹم ہے وہ معلوم ہو گیا. لیکن وہ بدبخت اصل میں اس کے ذریعے سے بڑی گمراہیاں پھیلا رہا تھا. جہاں اس کے حساب پر قرآن فٹ نہیں بیٹھا، انہوں نے کہہ دیا یہ قرآن کی آیت ہی نہیں ہے. سورہ توبہ کی دو آیتیں جو آخری ہیں، کہ یہ قرآن کا حصہ ہی نہیں ہے، یہ خام خواہ بعد میں شامل، اس لیے کہ اس کا حساب فٹ نہیں بیٹھ رہا. اس نے اس حساب کو حاکم بنا دیا. میرے نزدیک یہ ہے کہ جزوی طور پر اس کی بات میں بھی حقیقت ہے. کوئی میتھمیٹیکل سسٹم بھی قرآن کا ہو سکتا ہے، لیکن یہ تمام چیزیں جزوی طور پر، جیسے مولانا فراہی کی ایک بات میں نے عرض کیا، جزوی طور پر واقعی نون یہ واقعتاً اسی انداز میں ہے. جیسے آپ کو معلوم ہوگا کہ پنجابی میں نون نمک کو کہتے ہیں، نمک سے لکھا جاتا ہے، نون سے نمک لکھا جائے گا، تو پہلا حرف جو ہے اس کو علامت بنا لیا جاتا ہے. نون جو ہے مچھلی، اس معنی میں مولانا فراہی کی رائے میں بھی دلچسپی کا پہلو ہے، اور جزوی طور پر ڈاکٹر رشاد خلیفہ کی بات میں بھی مجھے وزن نظر آیا تھا. لیکن یہ کہ اس نے جہاں تک پھر بات پہنچائی، پھر اس نے نبوت کا دعویٰ کر دیا، اور اب وہ قتل بھی کیا جا چکا. یہ اللہ کا شکر ہے کہ وہ قصہ پاک ہو گیا، ورنہ یہ شاید چکر زیادہ چل جاتا. اور ہمارے یہ جو شیخ احمد دیداد ہیں، یہ بہت معتقد ہو گئے تھے اس شخص کے، کیونکہ ان کا اپنا فیلڈ یہ ہے نہیں، وہ مناظر ہیں، اور عیسائیوں سے مناظرے میں واقعہ یہ ہے کہ ان کی ٹکر کا کوئی آدمی اس وقت دنیا میں موجود نہیں، بلکہ شاید اس پوری صدی میں کوئی نہ ہوا ہو. پچھلی صدی میں تو تھے مولانا رحمت اللہ کیرانوی رحمت اللہ علیہ، لیکن یہ کہ اس صدی میں، 20ویں صدی میں، میں نہیں سمجھتا کہ شیخ احمد دیداد سے بڑا عیسائیوں کے مقابلے میں کامیاب مناظرے کرنے والا کوئی اور شخص پیدا ہوا ہو پوری دنیا میں. لیکن فیلڈ ہوتا ہے اپنا اپنا. یہ چونکہ فیلڈ نہیں تھا اس میں ٹھوکر کھا گئے. رشاد خلیفہ کی بڑی تعریف کر دی, بعد میں انہیں برات کرنی پڑی, توبہ کرنی پڑی, انہوں نے اعلان کیا, اور وہ پھر ہم نے چھاپا بھی تھا اپنے حکمت قرآن میں, انہوں نے اعلان برات کیا کہ میں اس شخص سے اپنا تعلق جو ہے بالکل اس سے برات کرتا. بہرحال حروف مقطعات کے بارے میں بس یہ جان لیجئے, گمان ایسا محسوس ہوتا ہے کہ عربوں کا یہ خاص ایک اسلوب تھا اور اتنا معروف تھا کہ کسی نے اعتراض نہیں کیا. اگر غیر معروف ہوتا تو عرب کہتے کہ یہ کیا ہے, اس کی کیا معنی ہے, تم کہتے ہو کتاب مبین ہے. لیکن معلوم ہوتا ہے کہ ان حروف کا اس طور سے استعمال کرنا ان کے ہاں معروف تھا, لہذا کسی نے کوئی اعتراض نہیں. اور ہمیں یہ نہیں معلوم کہ صحابہ نے اس کا معنی پوچھے ہوں, کیونکہ احادیث میں کوئی تذکرہ موجود نہیں. کیونکہ حضور سے کوئی شے منقول نہیں, لہذا ہم بھی تیقن کے ساتھ کوئی بات نہیں کہہ سکتے. البتہ بعض جو خیالات ظاہر کیے گئے وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیے. اب آج کے لیے اسی پر اکتفا کر رہا ہوں. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات. اب ان شاء اللہ کل ہدایتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب. پروردگار جن لوگوں نے بھی اس پروگرام میں شرکت کا ارادہ کر لیا ہے ان کو استقامت عطا فرما, ان کو ہمت دیے رکھ, ان کے لیے آسانی فرما. اللہم یسر لنا امورنا کلہا واتمم لنا بالخیر. اوروں کو بھی توفیق عطا فرما کہ وہ اس بابرکت کام میں شرکت کر سکے. آپ حضرات بھی اپنی سی محنت کیجئے, یہ ان کی خیر خواہی ہے اصل میں کہ اس کے لیے آپ انہیں دعوت دیں. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.